یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الامجد حبيب اله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه واله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على اعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم الدين. اما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خدا نے انسان کو عظیم ترین مقصد کے لیے اور ابدی سعادت کے لیے خلق فرمایا کہ دنیا میں بھی سعادت مند ہو، اور دنیا کی سعادت مندی کے ذریعے آخرت کی جنت خدا، رحمت خدا، قرب خدا کا لائق بن جائے. اس مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان کو تجارت کرنے کے حکم دیا کہ خدا کے ساتھ تجارت کرو، شیطان کے ساتھ تجارت نہ کرو. اور تجارت کے لیے سرمایہ بھی خدا نے دیا، تجارت کرنے کے طریقے بھی بیان کیا. تجارت ہدف، منزل، سرمایہ، کس کے ساتھ تجارت کرنی ہے، سب کچھ بتایا. اب اس عمر سے استفادہ کرنے کے اصول بھی خود قرآن و سنت نے بتایا. اپنی فردی زندگی میں، نجی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، عالمی زندگی میں، معیشت کی زندگی میں، ثقافت کی زندگی میں، اور عقائد کی زندگی میں، کردار کی زندگی میں، ہر حوالے سے کس طرح سے اس سرمایہ سے فائدہ اٹھانا ہے. ہم گزشتہ ایام میں، گزشتہ مجالس میں ان اصولوں کے بارے میں گفتگو کرتے آئے کہ ائمہ اطہار نے، قرآن نے بیان کیا ہے کس طرح سے اپنے زمانے سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنے زمانے سے فائدہ اٹھانے کا اصول کیا ہے. مولانا نے فرمایا نہ زمانے کی نسبت میں زمانے کے ساتھ جنگ کرنا ہے، نہ زمانے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، بلکہ زمانے کو سواری بنانا ہے، اس پر سوار ہو کر منزل کی طرف آگے بڑھنا ہے. اس کے لیے کس طرح سے زمانے سے فائدہ اٹھانا ہے، ان اصولوں سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. جو زمانے سے آگاہ ہوگا، معصوم فرماتے ہیں، وہ اشتباہات کے سمندر میں غرق نہیں ہوگا، وہ غلطیوں میں نہیں پھنس جائے گا، وہ ہدایت اور صراط مستقیم کے شاہراہ پر گامزن ہو جائے گا. دنیا میں بھی منزل کے حصول اس کے لیے آسان ہوتا ہے، آخرت میں بھی منزل تک پہنچنا اس کے مقدر ہے. تو اس سلسلے میں عرض کے ان اصولوں کا نام سنت الہی ہے. سنت الہی وہ قوانین ہے جن کو خدا نے بنایا ہے، تاکہ ان قوانین کے ذریعے انسانی معاشرہ منزل مقصود تک پہنچ سکے. کن اصولوں کے تحت، کن قوانین کے تحت، کن سنن کے تحت معاشرہ، انسانیت، تاریخ انسانیت پستیوں کی طرف گئی ہے، اور کن اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے انسانی معاشرہ کمالات کی طرف جا سکتا ہے. آپ کی خدمت میں چند اصولوں کا ذکر کیا: شائستہ قیادت، بنیادی باتوں کو سمجھنا، ان کو اپنانا، فرعی مسائل میں، غیر ضروری مسائل میں اپنی زندگی کو ختم نہ کرنا، اور ناشائست اور غلط لوگوں کی قیادت کو قبول نہ کرنا، ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اتحاد کی سرمایہ، اتحاد کی دولت سے بھرپور فائدہ اٹھانا، اختلاف سے اجتناب کرنا، رہبر حق کی اطاعت کرنا، اپنے ملک میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، اپنی تعلیم میں، اپنی ثقافت میں، اپنے زندگی کے تمام شعبوں میں امانت سے پیش آنا، خیانت کے ساتھ پیش نہیں آنا، یہ کسی قوم کی کامیابی کے اصول ہے. مغرب والوں نے ان میں سے بعض پر عمل کیا، وہ کامیاب ہو گئے، کم از کم اسی مادی زندگی میں، کم از کم اسی مادی میں. ہم مغرب والوں کی ہر حوالے سے تائید نہیں کرتے، وہ بندگی خدا میں کے میدان میں فعل ہے، اخلاقی اقدار میں. بس اوقات کہتے ہیں مغرب والوں کے لوگ تعریف کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے اچھا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. اس کی بہترین دلیل عالمی سیاست کو دیکھیے، عالمی سیاست میں جتنی برائیاں ہیں سب کے جڑ کو آپ امریکہ اور مغرب میں ڈھونڈ سکتے ہیں. کہیں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، امریکہ، اسرائیل اور مغرب میں ڈھونڈ سکتے ہیں، ان کی حمایت، ان کی پشپناہی سے ہوتا ہے. تو مغرب میں لوگ سچ بولتے ہیں، مغرب میں یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سچ بولنا ان کے اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے. فرض کریں سچائی ایک مثال ہے، جھوٹ بولنا بری چیز ہے، اس میں شک نہیں ہے، سچائی اچھی چیز ہے، اس میں شک نہیں. لیکن مغرب والے جو سچ بولتے ہیں ان کے اچھے ہونے کی وجہ سے نہیں بولتے. ہمارے یہاں لیجئے، ایک مسلمان ہے شراب پیتا، اس سے پوچھے تم شراب پیتے ہو، انکار کرے گا. لیکن ایک عیسائی ہے، اس سے پوچھے، کہے گا نہیں میں پیتا ہوں. تو یہ مسلمان اس عیسائی سے بدتر تو نہیں ہے ہمارے پاکستانیوں کے درمیان؟ وجہ کہ عیسائی شراب پینے کو برا ہی نہیں سمجھتا ہے، اس لیے اس کو چھپانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا ہے. مسلمان شراب پینے کو برا سمجھتا ہے، اگر پیا تو شرمندہ ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو چھپاتا ہے. شراب کی قباحت باقی ہے، اسی لیے مسلمان چھپاتا ہے. اگر ایک مسلمان شراب پینے کو نہ چھپائے تو بدتر ہے. اتنی برائی عام ہو چکی ہے کہ اس جیسا کبھی عمل کو کبھی نہیں سمجھتا ہے. مغرب میں فرض کے نعوذ باللہ زنا کی صفت، وہاں برا ہی نہیں سمجھتے، عالم اسلام پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس کی اجازت دو. جب برا سب نہیں سمجھتے، اس کو چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. شراب پینے کو برا نہیں سمجھتے، اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں. اتنے گناہان ایسے ہیں جو ہماری نظر میں، یعنی اسلام کی نظر میں گناہ ہے، اس لیے اسلامی ملک میں اگر کوئی ان گناہوں کو انجام دے تو چھپاتا ہے، انکار کرتا ہے. لیکن مغرب میں یہ برا ہی نہیں ہے تو چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں. بس نہ چھپانا، سچ بولنا وہاں کے اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے. اقدار وہاں مردہ ہے، وہاں یہ قدرے مردہ ہے. جب قدرے مردہ ہے تو چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. اگرچہ ہمارے یہاں کی حالت بھی آہستہ آہستہ اسی طرح بنائی جا رہی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، ورنہ خود مغرب کے اعمال کو دیکھیے کہ مشرق میں جتنے ظلم و ستم ہوتا ہے، ڈکٹیٹر اگر ہے سب کے حمایت مغرب والے، ظلم اگر ہو رہا ہے سب کے حمایت مغرب والے، سب کچھ وہی سے ہو رہا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا لیکن مغرب میں ایک مثبت پہلو ہے، قانون ان کے اپنے قانون نافذ ہے، اسی وجہ سے وہ معاشرہ چل رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، مادی لحاظ سے صحیح، اخلاقی لحاظ سے، اخلاق تجارتی اخلاق ہیں، اصل اخلاق کے ایک الگ گفتگو ہے، اس میں ہم نہ پڑھے، یعنی اخلاق کو اس لیے نہیں اخلاق کی حمایت کر کے، اخلاق اچھی چیز ہے یا خدا خوش ہوتا ہے، اس لیے اپنا تو میں آپ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش نہ ہوں تو آپ میرے ساتھ برا پیش آئیں گے، میں دکاندار ہوں آپ کو مال منگا بیچوں یا خراب مال بیچوں تو آپ میرے ساتھ ایسا پیش آئیں گے، یہ آپ پوچھیے وہاں مغرب والے اخلاق کی جو حمایت کرتے کہتے یہ، یعنی یہ اخلاق تجارتی ہے، تجارت کے لیے ہے، انسان بننے کے لیے نہیں ہے، قادر ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، انسانیت کے اعلیٰ معیار ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، آپ صحیح ایمانداری کے ساتھ دکانداری کریں گے اس آپ انسان بننے ان کے مد نظر نہیں ہے، کہتے ایمانداری کے ساتھ دکانداری کرو لوگ آئیں گے آپ سے زیادہ خریدیں گے، ایمانداری کے ساتھ ڈاکٹری کرو تو لوگ زیادہ آپ کے پاس آئیں گے، ہم ایمانداری میں پہلے چاہتے کہ وہ انسان انسان بنتا ہے، ایمانداری سے جب دکانداری کرے گا، ایمانداری سے طبابت کرے گا، ایمانداری سے حکومت کرے گا، نمبر ایک وہ انسان بنتا ہے، وہ خدا کے قریب ہوتا ہے، خدا قرب خدا حاصل کرتا ہے، نمبر دو یہ ہے کہ اس سے معاشرے کو فائدہ ملتا ہے، چاہے معاشرہ اس کو مثبت جواب دے چاہے نہ دے، اسی لیے مغربی اخلاق کہاں تک ہے، وہاں تک ہے جہاں میں غلط کروں وہ جواب دے گا، میں تھپڑ ماروں وہ تھپڑ مارے گا، وہاں پر یہ تجارت اخلاق مؤثر ہے، میں صحیح پیش آؤں گا وہ بھی میرا صحیح پیش آئے گا، لیکن جہاں پر ٹرمپ ہے، امریکہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، دوسرے ملک کے پاس طاقت نہیں ہے، ایران کے ساتھ معاہدے کے آئے دن معاہدے کی خلاف ورزی کرتے، کیوں؟ کیونکہ میرے پاس طاقت ہے، وہاں اس اخلاق کی حفاظت، اخلاق کے پشتوانا، اخلاق کے حامی کچھ نہیں ہے، کیونکہ خدا ہونا چاہیے، خدا نہیں، خود مغرب کے ایک مفکر کا جملہ ہے، بڑے مفکر کا، جب بھی انسانوں نے خدا کو چھوڑ کر اخلاق کے محل کی تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے، ناکام کوشش رہی ہے، خدا کے بغیر اخلاق کو بچا نہیں سکتا، یہ مختصر جملہ تھا، ان اصولوں میں سے ایک اصول جو دین نے بیان کیا ہے، یعنی اس خدا کی سنتوں میں سے ایک سنت، چھٹے معصوم بیان فرماتا ہے، اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها، خدا نے انکار کیا ہے، اب اللہ خدا نے انکار کیا ہے کہ امور کو جاری کرے، ساری کو جاری کرے، کام چل پڑے، کام ہو جائے، اس کا انکار کیا، کوئی کام خدا نہیں کرے گا، خدا کسی کا کوئی کام نہیں کرے گا، الا باسبابها، مگر ان کے اس کے سبب کے ذریعے، ہر کام اس کے سبب کے ذریعے خدا انجام دے گا، اگر جو خدا کن کہنے سے فیکون وجود میں آتا ہے، لیکن خدا نے ہر چیز کے لیے ایک ذریعہ قرار دیا ہے، اس ذریعے کے بغیر وجود میں نہیں آئے گا، یہ خدا کی سنت، آپ ایک مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو سبب خدا نے قرار دیا ہے اس سبب کو اپناؤ، آپ مقصد تک پہنچ جائے، آپ مسجد میں ہیں، خدا کا گھر ہے، کسی مسلمان کے اختلاف نہیں، مسجد خدا کا گھر ہے، حکم خدا ہے، عبادت کی بہترین جگہ ہے، اس کے باوجود آپ 24 گھنٹے یہی پر دعا کرتے رہے، خدا یا مجھ کو گھر تک پہنچا دے، خدا نہیں پہنچائے گا، خدا کہے گا گھر تک جانے کے لیے تو خدا نے تم کو پاؤں دی ہے، اٹھو چل پڑو گھر پہنچاؤ گے، گھر پہنچنے کا ذریعہ تمہاری پاؤں ہے، دعا نہیں ہے، خدا نے ہر چیز کے لیے سبب، انبیاء سلف کے زمانے میں، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک نبی بیمار تھے، مسلسل دعا کرتا جا رہا تھا، خدا یا مجھے شفا عطا فرما، حضرت موسیٰ پر وحی ہو گئی کہ موسیٰ اس نبی کو بتاؤ، یہ ایک عبد صالح تھا، ابھی میرے ذہن سے بات نکل گئی، ایک عبد صالح تھا یا نبی تھے، حضرت موسیٰ پر وحی آئی، اس کو بتاؤ جب تک طبیب کے پاس جا کر اپنا معالجہ نہیں کراتا تب تک اس کو شفا نہیں دوں گا. شفا دینے والا خدا ہے لیکن اس کے خدا نے جو سسٹم رکھا ہے بیماری دی ہے پھر جڑی بوٹیوں میں وہ اثر دی ہے کہ اس بیماری کی شفا ہو. کچھ افراد ایسے ہیں کہ ان اثرات کو جانتے ہیں کس جڑی بوٹی میں یہ اثر ہے, اس کا نام طبیب ہے. یہ نظام الہی ہر مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کے ذریعے کو اپناؤ. پیغمبر خدا جنگ بدر, اچانک جنگ بدر کا مسئلہ پیش آیا, بہت اچانک. کیا اصحاب کو جمع کیا, آپ کیا کریں گے؟ کچھ مشہور افراد ہیں آپ جانتے ہیں, کہا کہ یا رسول اللہ یہ جنگ بڑا خطرناک ہے, مکہ والے بہادر ہیں, جنگجو ہیں, مدینہ والے کھیتی باڑی کرنے والے ہیں, حمایت نہیں کی جنگ. لیکن کچھ شخصیات ابو ذر جیسے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ ہمیں آگ میں کودنے کے لیے کہے, ہم آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں, سمندروں میں کودنے کے لیے کہے, سمندروں میں کودنے کے لیے تیار ہیں. ایسی جذبہ اور عشق اور اطاعت کا اعلان کیا کہ باقی اصحاب نے بھی اعلان کیا. پیغمبر نے دعا دی, اصحاب کو تیار کیا, جنگ کے لیے تیار ہو گئے. پھر جاسوس روانہ کیا کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے ان کو سمجھنے کے لیے. اور بدر کے وہاں ایک کنواں تھی, جلدی لشکر روانے کے تاکہ کنواں پر قبضہ کرے, کیونکہ جنگ میں پانی بہت ہی مؤثر ہے. کہ دشمن اگر کنواں پر قبضہ کریں گے مسلمان پیاسے ہی مارے جائیں گے. لیکن یہ اسباب ہے نا کامیابی کے, سارے اسباب. پھر آپ اس طرف بھی, آپ نے اس جنگ بدر کو اس علاقے پر قبضہ کیا جو علاقہ سورج کا روبرو نہیں ہوتا تھا. عام طور پر جنگ دوپہر کے بعد ہوتی تھی اس زمانے میں, تو سورج کے روبرو ہو جائے تو صحیح نہیں لڑ سکتے, آنکھوں پر دھوپ اور شعائیں پڑتی ہیں, یعنی سارے انتظامات کیے. پھر خدا کی درگاہ میں دعا کہ سارا اصحاب سے وعدہ لے لیں, بعد خدا یہ ہماری مدد فرما. ایسی تیار قوم کی خدا مدد فرماتا ہے. تو یہ امام ششم فرماتا ہے, قرآن کے متعدد آیات ہیں کہ آپ مقصد کے حصول کے لیے اس مقصد تک پہنچنے کے اسباب اور ذرائع کو اپناؤ. اس کے بغیر مقصد تک نہیں پہنچ سکتے, اس کے ساتھ دعا کرو, دعا کے ذریعے خدا مزید آپ کی مدد فرمائے گا, وہ ایک الگ بات. یہ سنت الہی. ابھی ہم بھی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے انہی مقاصد کو اپنانے کی ضرورت ہے, کامیابی کے تمام اسباب کو اپنانے کی ضرورت ہے. اتحاد کی جگہ پر اختلاف ہے. ہمارے یہاں خود حکومتیں دہشت گرد اور فتنہ پرور گروہوں کے حوصلہ افزائی کرتی ہیں, آپس میں قوموں کو لڑاتی ہیں, مذاہب کو آپس میں لڑاتی ہیں, تو کس طرح سے ملک میں اتحاد قائم ہو سکتا ہے؟ محنتی قابل لوگوں کے حوصلہ شکنی کرتے ہیں, اقربا پروری پارٹی بازی کے ذریعے ناقابل لوگوں کو امانتیں سونپتے ہیں, ملک کے بڑے بڑے عہدے ان کے حوالے ہوتا ہے. تو اگر صحیح راستوں سے یہ قوم آگے بڑھے تو دنیا کی سب سے ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہو جائیں گے. اب ہم اپنی گھر میں, آپ کسی مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں, اس مقصد تک پہنچنے کے ذریعے کو ڈھونڈ لو, کس ذریعے سے میں اس مقصد کو حاصل کر سکتا ہوں. پوری کوشش کرو, خدا سے مدد مانگو کہ خدا آپ کی مزید مدد کرے. خدا اہلیت رکھنے والوں کی مدد کرتا ہے, شائستگی رکھنے والوں کی مدد کرتا ہے, اپنی طرف سے اقدام کرنے والوں کی مدد کرتا. آپ خود دیکھتے ہیں دعا کی شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ عمل. آپ عمل کریں جہاں تک آپ کے رسائی نہیں وہاں خدا مدد کرتا ہے، آپ کی فکر فکی مدد کرتا ہے، وسائل کو تیار کرتا ہے. مختلف طریقے ہوتے ہیں مدد کی. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بیمار ہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، لیکن خدا ایسا کرے گا ڈاکٹر کے ذہن میں بات ڈالتے گے جب آپ دعا کریں گے اس کے بہتر سمجھ میں آئے گا کس طرح سے آپ کو دوائی تجویز کرے. تو ایک پیغام یہی ہے اس حدیث کا کہ آپ اپنی دنیاوی اخروی مقصد تک پہنچنا چاہے اس کے صحیح راستے کی شناخت حاصل کرو اور صحیح راستے سے آگے بڑھو، منزل تک آپ پہنچ جائیں گے. اور ایک آیت قرآن میں اشارہ ہوتا ہے خدا کی سنتوں کی طرف، اشارہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. بچو اس فتنہ سے، بچو اس فتنہ سے کہ وہ فتنہ اگر شعلہور ہوا، اگر وہ فتنہ وجود میں آیا صرف ظالمین تک محدود نہیں رہے گا، وہ افراد جو تمہاری نظر میں ظالم ہیں ان تک محدود نہیں رہے گا، اچھے لوگوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے جائے گا. سمندر کیا جنگل میں آگ لگ جائے، صرف خشک درخت نہیں جل جائیں گے بلکہ خشک تر ساتھ جل جائیں گے. وَتَّقُوا فِتْنَتَنِ، اصول میں سے فتنت سے بچو، اپنے ملک میں فتنہ زندہ کرنے کی کوشش نہ کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو، اس سیاست کی کوشش نہ کرو. اگر لڑاؤ اپنے حکومت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، ایسی آگ لگ جائے گی جس میں سب جل جائیں گے. ہمارے ملک میں جب جنرل ضیاء آیا تو کیا کیا؟ اپنے اقتدار کے لیے لڑانے کی سیاست کو اپنائی، اور امریکہ اور سعودی عرب کی اطاعت میں جہاد افغانستان کے فتنے میں پڑ گیا. وہ فتنہ تھا، کوئی جہاد نہیں تھا. اس جنگ میں کیا کیا؟ امریکہ کے حریف روس کو شکست دی، افغانستان تو کھنڈر میں تبدیل ہو گیا، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اسلامی ملک نابود ہو گیا، یعنی مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں. وہ فتنہ تھا، امریکہ کے اشارے پر چلنا فتنہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں اس جنگ میں شامل ہو گئے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ملک منشیات سے بھر گیا، پورا ملک افغانستان کی منشیات پورا پاکستان میں بھی آ گیا، اسلحہ سے ملک بھر گیا، دہشت گردوں سے ملک بھر گیا. آپ نے جب اسلحہ فوج کے ہاتھ کے علاوہ غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں دیا تو اس کا کنٹرول کرنا ناممکن تھا. عالمی تجربہ شدہ ہے، اسلحہ جب حکمران کے دائرے اختیار سے نکل کر عام ہو جائے پھر فتنہ عام ہو جاتا ہے، ممکن نہیں کنٹرول کرنا. ابھی آپ کنٹرول کریں، جب آگ لگ گئی پھر آپ بھی ساتھ جل جائیں گے. نتیجے میں کیا ہوا؟ اس ملک کی حالت کو دیکھیں، 40 سال پہلے آپ کے شہر کراچی کو دیکھیں، عروس البلاد، روشنیوں کا شہر، سکون کا شہر، اتنا اطمینان کے ساتھ آدمی رات کے 12 بجے 1 بجے صدر جاتا. ابھی دیکھیے امن و امان نہیں ہے، محبتیں ختم ہو گئی، مسلمان ایک دوسرے کے خون کے تشنہ ہو گئے، سب کافر. بنی اسرائیل کے زمانے میں، یا عرض کروں بنی عباس کے زمانے میں، ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے اور سورہ حمد کے بعد سورہ فتح اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر پڑھنے لگا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. جب خدا کا نصر اور فتح آتا ہے اور لوگوں کو فوج در فوج، گروہ در گروہ، فوج یعنی گروہ، گروہ در گروہ دین خدا میں داخل ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے اے رسول اب آپ کامیاب ہو گئے ہیں. تسبیح خدا پڑھو، خدا کی طرف جاؤ. کامیابی میں بعض اوقات لوگوں کو غرور آتا ہے، مغرور ہو جائے عرض کے شکر نعمت کے بجائے کفران نعمت، یہی مغرور ہونا، نعمت کے مقابلے مغرور ہونا یہ کفران نعمت. پھر طاغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، ظالم ہوتا ہے، ڈکٹیٹر ہو جاتا ہے. فسبح بحمد ربک، ان اس نعمت کے مقابل میں سارے مسلمان، پیغمبر کو حکم ہونے کا معنی ہے کہ سارے مسلمان کو حکم ہے مغرور نہ ہونا. تو اس مسلمان نے مسجد میں آ کر کیا پڑھا؟ اذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله، لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نکل رہے دین خدا سے گروہ در گروہ. جو اونچی آواز میں پڑھا تھا لوگوں نے سنا اور لوگوں نے شکایت کی، پکڑا گیا اور خلیفہ بنی عباس کے پاس پہنچے. اس نے کہا تم نے قرآن میں تحریف کی، کہا کہ یہ بات اس وقت صحیح تھی جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ابھی ہمارے مفتی فوج در فوج مسلمانوں کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں. ہر مفتی دوسرے گروہ کو اسلام سے خارج کرتا ہے. 100 سے زیادہ مذاہب وجود میں آیا تھا، 100 سے زیادہ عالم اسلام کے مذاہب وجود میں آیا تھا، ابھی بھی یہی حالت ہے. ہر گروہ دوسرے گروہ کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں اور واجب القتل بنا رہے ہیں. یہ فتنہ، اس فتنہ کی بنیاد کم از کم ہمارے ملک میں جنرل ضیاء کے زمانے میں یہ بنیاد پڑی. قیادت صالح ہاتھ میں آنی چاہیے تھی. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا، امریکہ اور سعودی عرب کے قیادت کو انہوں نے مان لیا، اس کے نتیجے میں وہ اپنے ملک میں آنے نہیں دیا، آپ کے ملک کو جنگل کے لیے انتخاب کیا، آگ لگانے کے لیے انتخاب کیا. عرض کیا منشیات سے بھر گیا، دہشت گردی سے بھر گیا، فتنے سے بھر گیا، کرپشن سے بھر گیا، ساری برائیاں پیدا ہو گئی، شدید کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. کہتے 70,000 پاکستانی مارے گئے اور پتہ نہیں آگے کتنے مارے جائیں گے اس ملک کو سنبھالنے کے لیے. اپنے مخالفین کو شکست دینے کے لیے دہشت گرد گروہ بناتے ہیں تاکہ اپنے مخالفین کو شکست دے سکے. بڑے بڑے سیاست مدار ایسا کام کرتے ہیں. قرآن یہی کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. آپ نے سپاہ صحابہ کی بنیاد ڈالی، آپ نے لشکر جنگوی کی بنیاد ڈالی، اس قسم کی دہشت گردوں کی بنیاد ڈالی. آپ سمجھ رہے تھے کہ مخالفین کو ختم کریں گے، نہیں. یہ اس درندے کی طرح ہے کہ مخالف پر بھی حملہ آور ہوتا ہے، مالک پر بھی حملہ آور ہوتا ہے. آگ 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 تو خشک تر کو نہیں دیکھتی. تو قرآن یہی فرماتا ہے فتنے سے بچو. پھر آپ یہ نہیں سوچو کہ ہمارے دشمن تک محدود رہے گا، آپ کو بھی اپنے لپیٹ میں لے جائے گا. اور یہی عالم اسلام کی ہی حالت ہو گئی. مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم فتنۃ بنی امیہ فانها فتنۃ عمت خطتها وخصت بنیتها. مجھے سب سے زیادہ خوف اس امت پر بنو امیہ کے فتنے سے. بنی امیہ کے فتنہ سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے، اس کی مصیبت میں سب پھنس جائیں گے اور خصوصاً اچھے لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے. مصیبت میں تو سب پھنس جائیں گے، ظاہر عام لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے، لیکن اچھے لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے. فَإِنَّا فِتْنَةٌ عَمْيَةٌ، اندھا فتنہ ہے، نہیں دیکھتا ہے، سب کو اپنے لپیٹ میں لے جاتا ہے. اس سے اجتناب کرو. شجر ملعونہ پیغمبر نے خواب دیکھا، اس وقت فرمایا شجر ملعونہ یہی خاندان ہے. یہ فتنہ ظاہر یہ لوگ جو پیغمبر سے پہلے بنی ہاشم کے ساتھ بنو امیہ کی جنگ تھی، عسکری جنگ تو نہیں تھی، دشمنی کے سلسلہ چلا آ رہا تھا. بن ہاشم مصر کے محمود عقاد کہتے ہیں فضیلتوں کا خاندان تھا. اسلام کے اعلان سے پہلے, ظہور اسلام سے پہلے بن امیہ پشتون کا خاندان تھا. اور جب پیغمبر اسلام آئے جنگ, یہ دشمنی جنگ کی صورت اختیار کر گئی. پیغمبر اسلام کے خلاف ساری سازشوں میں بن امیہ آگے آ گئے, اور فتح مکہ کے دن اسلام کی عظمت کو دیکھ کر ابو سفیان نے عباس سے, عباس کے پناہ میں آیا تھا, کہا کہ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت بڑی مضبوط, بڑی طاقتور بادشاہت ہے. کہا نہیں, یہ نبوت ہے, بادشاہت نہیں ہے. جلدی ایمان لاؤ, تمہارے اتنے گناہان ہیں کہ تمہارے قتل کے لیے جواز بننے کے لیے کافی ہے. پہل ظاہر ہے لشکر اسلام کی اس طاقت کو دیکھ کر بنو امیہ مسلمان ہو گئے. پیغمبر نے پوری کوشش کی کہ ان کی ہدایت کرے, ان کے دل میں جو کینہ ہے اس کو ختم کرے. میں نے ابو سفیان کے گھر کو امن کی جگہ قرار دیا. مکے میں اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیتا ہے, یا اپنے دروازے بند کر کے بیٹھتا ہے, یا خانہ خدا میں جاتا ہے, وہ محفوظ, تاکہ اس کے دل میں جو دشمنی ہے کچھ کم ہو جائے. اس کو کچھ علاقوں کے زکات جمع کرنے کی ذمہ داری دی تاکہ دشمنی, یعنی رحمت للعالمین ہے نا, رحمت للعالمین ہے. اگر ہو سکے تو شیطان کی بھی ہدایت کرنا ہے, چنانچہ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو انبیاء کو بھی گمراہ کرنا ہے. مثالیں ہیں روایات میں کہ شیطان نے کوشش کی اپنی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ خطرناک خاندان عالم کفر کے ساتھ مسلسل شکست سے دوچار ہو گئے, تو عالم نفاق کو بلند کیا. ظاہر میں اسلام, باطن میں کفر. پیغمبر خدا نے کامل دین لایا, اسلامی حکومت بنائی اور امت کی تربیت کی. اس وقت اس روئے زمین پر جو قومیں تھیں ان کے درمیان سب سے بہتر, لیکن عیب سے تو خالی نہیں تھی. اب اس دین کی قیادت, امت کی قیادت انہی کے دشمنوں کے ہاتھ میں آئی تو کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فتنہ, فتنہ بنو امیہ. انہوں نے سب سے پہلے انتقام لی, پیغمبر کے احادیث سے لیا اور پیغمبر کے عترت سے انتقام لیا. قرآن ہر گھر میں ہے تو اس مجبور تھے, لیکن اس کی تفسیر اپنی پسند کی تفسیر, حدیث اپنی پسند کے حدیث. کوئی حدیث لکھنے کی اجازت نہیں ہے. آل محمد کے سب سے عظیم ہستی علی بن ابی طالب کے شان میں گستاخی ہر نماز جمعہ میں, اس لیے یہ فتنہ ہے. اس فتنہ کو آگے آنے دیا, اس فتنہ کو آگے بڑھنے دیا گیا. شام, پہلا شام کی چھوٹی حکومت, پھر آہستہ پورا شام ان کے حوالہ ہو گیا, آہستہ خلافت ان کے حوالہ ہوا, تو نتیجے میں سب سے پہلا فرزند پیغمبر کو شہید کر رہا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً, بچو اس فتنہ سے. یہ پیغام قرآنی ہے. آپ فتنہ کے شروعات ہی سے فتنہ کو آگے بڑھنے نہ دو, ورنہ خشک و تر حق و باطل سب ساتھ مل جائے گا. باطل بھی اس فتنے میں شامل ہوگا, لیکن باطل فتنہ کے ساتھ دے گا. تو فتنہ کو آگے بڑھنے نہیں دینا ہے. یہ ایک پیغام قرآنی ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اس ملک میں اگر فتنہ پیدا نہ کرتے, فتنہ کو آگے بڑھنے نہ دیتے, یہ ملک کتنا ترقی کر چکا ہوتا. ان خائنوں نے ایک فتنہ کے بعد دوسرا فتنہ, دوسرا فتنہ کے بعد تیسرا فتنہ, اور ملک کو, یعنی شرم آتی انسان کو کہ یہ دیکھ کر کہ ملک کی حالت. پاکستان کے سب سے زیادہ تعلیم والا شہر, سب سے زیادہ تعلیم یافتہ کراچی میں. پاکستان کی معیشت کی ماں جان یہ شہر ہے. کچن کو شہر بن جائے, دہشت گردوں کے شہر بن جائے, قتل و غارت کا شہر بن جائے, بے رحمی کے شہر بن جائے, پھر دوسرے علاقوں سے کیا توقع رکھیں گے؟ باشور لوگوں کے شہر کی یہ حالت بن جائے. اس کے وجہ حکمران ہی ہیں, اس پہ شک نہیں ہے. آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اصحاب سبت کی داستان. یہودی تھے, ہفتے کے دن ان کا مقدس دن, جس طرح سے ہمارا جمعہ کا دن مقدس ہے, عیسائیوں کے اتوار کے دن مقدس ہے, اور ہم تو عیسائیوں کی قیادت میں چل رہے ہیں اس لیے اتوار کے دن کو چھٹی کرتے ہیں, اور یہودیوں کے ہفتے کے دن. تو مچھلی پکڑنا منع تھا ایک علاقے میں, اس علاقے کے نبی نے حکم دیا تھا مچھلی مت پکڑو. تجارت کرنا, کمانا عبادت کے دن ہے, مقدس دن ہے. تو ان لوگوں نے چالاکی کی اور اس طرح کے حوض بنائے کہ مچھلیاں ہفتے کے دن اس میں آتی, پھنس جاتی, نکل نہیں سکتی تھی. سسٹم کچھ اس طریقے سے بنایا. تو ہفتے کے دن شکار تو نہیں کرتے تھے, لیکن مقصد حاصل ہو جاتا تھا. ان خدا کو بیوقوف بنانا چاہتے تھے, مکاری کی یہ حد. تو تین قسم کے لوگ تھے. ایک قسم وہ لوگ جو شکار کرنے والے تھے, ایسے جرم میں شریک تھے, جرم کر رہے تھے. دوسرا قسم وہ جو نہی از منکر کرتے تھے. تیسرا قسم وہ جو خاموش رہتے تھے. تو وحی ہوئی اس پیغمبر پر کہ وہاں اس شہر میں رہنے والے تھے کہ ان کو خبر دو مچھلیوں کے شکار کرنے والے مسخ ہو جائیں گے, بندر بن جائیں گے, پھر مر جائیں گے. البتہ موجودہ بندر تو نہیں ہیں, ان کے اولاد نہیں ہیں, ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بندر بن گئے اور تین دن کے اندر ختم ہو گئے سب. اور دوسرے گروہ جو نہی از منکر نہ کرنے والے تھے وہ بھی مر, عذاب الہی کے نتیجے میں مر جائیں گے. اور نہی از منکر کرنے والوں کو آپ خبر دے کہ شہر سے باہر جائے. تو یہ فتنہ فتنہ تھا, اس میں وہ لوگ بھی ختم ہو گئے جو نہی از منکر کے فریضے پر عمل نہیں کر رہے تھے. صرف ظالمین تک محدود نہیں رہے گا فتنے کے عذاب, بلکہ خاموش رہنے والے بھی اس کے لپیٹ میں آئے گا. بس اوقات اچھے لوگ بھی اس کے لپیٹ میں. مولا فرماتے ہیں عمت بلیتہا, اس مصیبت کے امتحان میں سب دوچار ہو جائیں گے. عمت خطتہا وخصت بلیتہا, لیکن اس کی مصیبت میں خاص لوگ پھنس جائیں گے. جب بنو امیہ کے فتنہ آگے بڑھ گیا اور یزید جیسے اقتدار پر آیا, سب سے پہلے اس نے ظلم مخلصین پر کیا. آپ دیکھتے ہیں بنو امیہ نے انتقام لیا, یزید نے انتقام لیا, سب سے پہلے آل پیغمبر سے انتقام لیا, پھر مدینہ اصحاب پیغمبر سے انتقام لیا. کتنے برے طریقے سے انتقام لیا. شہر کو آزاد کر دیا کہ اپنے لشکر کے جو کچھ کرنا چاہتے کرو. سارے تواریخ کہتی ہے کہ 1000 ناجائز بچے دنیا میں آئے دوسرے سال. بعض مورخین کہتے ہیں 10,000 بچے. اس میں اصحاب پیغمبر تابعین کا قتل عام ہوا اور بے عدلی گئی. بعد میں بچنے والے مدینہ والوں سے کہ یزید کے عبد ذلیل ہوگا. اسلام میں مسلمانوں کے درمیان بیعت لیتے ہیں کتاب خدا اور سنت رسول اور خلیفہ کے اطاعت, یہ اس طریقے سے بیعت لیتے تھے. لیکن یزید نے کیسے بیعت لی؟ کہ یزید کا عبد ذلیل ہوگا. عبد خدا نہیں, عبد یزید ہوگا. جب ایک بوڑھا نے کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں کہ یزید میرا خلیفہ ہے, میں اس کی اطاعت کروں گا, لیکن خدا کا عبد ہوں, خدا کا بندہ ہوں, تو اس کے سر تن سے جدا کیا گیا. نہیں, یزید کا بندہ ہوں. یہ اسی نتیجے میں حسین کے ساتھ نہیں نکلے. حسین کے ساتھ نکلتے تو یزید کی حکومت نہیں بچ سکتی. کربلا میں 72 حسین کے ساتھ آئے. وہ 2000 جو طائبین تھے, وہ اگر کربلا پہنچ جاتے تو یہ جنگ عاشور کے دن ختم نہیں ہوتی. چند دن اور, یعنی دشمن بھی اتنے جرأت نہ کرتے, چند دن اور یہ جنگ باقی رہتی ہے، برقرار رہتی ہے، پھر کوفہ سے بصرہ سے عالم اسلام سے مزید مجاہدین پہنچ جاتے ہیں. تو بنی امیہ کی اس فتنے کو آگے بڑھنے دیا، اور فتنے نے سب سے پہلا انسانیت کے عظیم ترین سرمایہ، عالم خلقت کے عظیم ترین ہستی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. اس بات نہیں ہے کہ آپ خود جانتے ہیں حسین نے انتخاب کیا، ایک درود پڑھی محمد والے محمد. امام نے انتخاب کے اس راستے کو، کیونکہ قرآن فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم خدا کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا. البتہ حسین اس درجے سے بھی بالاتر ہے، یعنی وہ خدا کے بندہ ہے، خوشنودی خدا کے علاوہ اور کوئی ہدف نہیں ہے، لیکن خدا حسین دین خدا کی مدد کرنا چاہتا ہے، دین خدا کی مدد کرنا چاہتا ہے. ان تنصر اللہ، تم خدا کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا. یہ ان اصولوں میں سے ایک سنن الہی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ دین خدا کی مدد کرو. خدا کی مدد کرنا یعنی دین خدا کی مدد کرنا، خدا تمہاری مدد کرے گا. آپ آزما کے دیکھو، یہ انقلاب ایران آپ کے پاس ہے، حزب اللہ لبنان آپ کے پاس ہے، جنگ اسرائیل اور لبنان میں جو جس میں اسرائیل کی تاریخی شکست ہو گئی، صدر حسن نصر اللہ کہتا تھا ہمارے ہزار آدمی شہید ہو گئے، اتنے تعداد میں عراق میں امام ہفتم کی زیارت کے دن اگر آپ کو یاد ہو دہشت گردوں کی سازش کی وجہ سے 1000 زائر شہید ہوئے، آزادار شہید ہوئے 25 رجب کو. اب کیا ہے، انہوں نے سارے قربانی دی، اسی لیے دنیا کی چوتھی طاقتور فوج کو شکست دی. آپ خود دین خدا کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہم صرف دنیا تک محدود نہیں ہے ہماری نگاہ، آخرت بھی مد نظر ہے. تو یہ پیغام ہے، آپ اٹھو مدد کرو تو دیکھو خدا مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. آپ تمام اصولوں کے ساتھ آ جاؤ، تمام معیاروں کے ساتھ آ جاؤ، سوچ سمجھ کر، علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، یعنی جتنے ذرائع ہیں مدد کریں ان تمام ذرائع کو اپناؤ. صرف نعرے لگانا نہیں ہے، تمام ذرائع کو اپناؤ. عقل سے مدد لے لو، فکر سے مدد لے لو، سائنس سے مدد لے لو، نفسیات سے مدد لے لو، عمرانیات سے مدد لے لو، اپنی تمام توانائی کے ساتھ دین و خدا کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا. پیغمبر خدا، پیغمبر کیسے تھے آپ خود جانتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ آئی، دیکھا پیغمبر کے والد نہیں ہیں، سوچا کہ بھائی اس بچے کو میں لے لوں کچھ پیسہ نہیں ملے گا، چھوڑ کر چلی گئی، پورے شہر میں گئی ڈھونڈنے کے لیے کوئی بچہ ہے کہ دے دے، تاکہ ان سے پیسے بھی لیتے تھے، اسی لیے آتی تھی دیہات سے شہر میں تاکہ شہر کے پیسہ والوں کے بچوں کو لے جائے، ان کو بڑا کر دے، دیہات کی آب ہوا بھی مناسب، عربی زبان بھی، مختلف وجوہات کے بنا پر شہر والے دیتے تھے. تو پھر آخر میں کوئی نہیں ملا، آیا کہا کہ یہ بہر خاندان تو بزرگوار خاندان ہے، پیسہ نہ ملے بھی اس عظیم خاندان کے فرزند تو ہم لیتے، اس حد تک مظلوم تھے، شکم مادر میں تھے، باپ کے سائے سے محروم ہوئے، چند سال کے اندر ماں کے سائے سے محروم ہوئے، پھر 2 سال کے بعد ابو طالب عبد المطلب کے سائے سے محروم ہوئے، لیکن اس ہستی کو خدا نے کتنی مدد کی، اور اس ہستی نے اپنے سب کچھ خدا کو دیا، خدا نے سب کچھ اس ہستی کو دیا. اور عرب دنیا میں کبھی حکومت وجود میں نہیں آئی تھی، حجاز میں دنیا کی سب سے بڑی طاقتور حکومت کی بنیاد رکھتی. جب جنگ خندق میں پتھر توڑ رہے تھے، ایک پتھر نکلا نہیں ٹوٹ رہا تھا, پتھر توڑ رہے تھے, ہر ذرہ جو ٹوٹتا تھا پیغمبر فرماتا تھا کہ مجھے ایران کے بادشاہوں کے محلات نظر آتا ہے, روم کے بادشاہوں کے محلات نظر آتا ہے, میری امت ان سرزمینوں کو فتح کرے گی. منافقین تو ہنستے تھے, یہ ابھی مکہ والوں کے مقابل میں کچھ نہیں کر سکتا ہے, اور اس طرح سے خندق کھود رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ظاہر ایمان جو نہیں رکھتے ہیں وہ تو ایسی باتیں ہی کریں گے, لیکن جن کے دل میں ایمان تھا وہ یقین کے ساتھ پیغمبر کی فرمائشات پر عمل کرتے تھے. تو آپ دین کی مدد کرو, یہ تاریخ نے بھی ثابت کیا ہے, ہمارے زمانے میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, آپ دین کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا. مدد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر, نہیں, زحمتیں کرنے کی ضرورت ہے. جب ایک آدمی نے امام پنجم کی دولت سرا میں پہنچا, دیکھا کہ امام کی زاہدانہ زندگی کو رو پڑا, مولا جب حکومت آل محمد تک پہنچ جائے گی تو آپ کی ایسی زندگی نہیں رہے گی. اب اس کی اتنی معرفت نہیں تھی, مومن تھا, محب تھا, لیکن اتنی معرفت نہیں تھی. فرمایا نہیں, حکومت ہمارے پاس بھی آ جائے ہماری یہی زندگی ہوگی, کھانا پینا ہمارا ہدف نہیں ہے, ہمارے اہداف اعلیٰ ہے. یہ نہ سوچو ہم کھانے پینے کے لیے حکومت چاہتے ہیں, ہم انسانیت کے لیے چاہتے ہیں. ایک درود پڑھی محمد علی. تو یہ خدا کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ آپ دین خدا کی مدد کریں. ہمارے ایک استاد تھے, کہتے تھے کم از کم ایک دفعہ خدا کو آزماؤ, جو خدا نے وعدے کیے اس کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, دیکھو تو صحیح خدا نے جو وعدے کیا ہے وہ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. کوئی آپ سب نے سنا ہوگا واقعہ, اب صحیح ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, پیغام اس کے صحیح پیغام ہے. ایک آدمی پہاڑ سے نیچے گرا, پہاڑ سر کرنے گیا تھا, نیچے گیا, رسی اس کے ہاتھ میں ہے, ایک ایسا مرحلہ تک پہنچا کہ رسی کے آخری ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہا. خدا سے دعا کرنے لگا ہے, خدا یار مجھے نجات دے. خدا نے کہا میں تمہیں نجات دیتا ہوں, رات کی تاریکی تھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, تمہیں نجات دوں گا لیکن رسی کو چھوڑو, مجھ پر اعتبار کرو, رسی پر اعتبار چھوڑو. کہا خدا یہ تو نہیں ہو سکتا, رسی کو نہیں چھوڑا. صبح جب ہو گئی لوگوں نے دیکھا کہ وہ صرف ایک میٹر زمین سے فاصلہ پر ہے, وہ مر گیا ہے, مر گیا ہے رسی سے چمٹے ہوئے. خدا پر اعتبار نہیں کیا, رسی پر اعتبار کر کے خدا کے آواز کو لبیک نہیں کہا. ایک مثال ہے, یعنی ہمارے معاشروں میں وہ یقین نہیں ہے, وہ ایمان نہیں ہے. خدا سے زیادہ وسیلوں, ٹھیک ہے وسیلے سب کچھ تیار کرنا چاہیے, اس کے بعد خدا پر یقین کرنا چاہیے, خدا کے وعدوں پر. خدا کے ایک وعدے یہ ان تنصر اللہ ینصرکم, تم خدا کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا, وہ یثبت اقدامکم, تمہیں ثابت قدم رکھے گا. البتہ اس مسئلے میں سیرت پر چلنا ہے کہ پیغمبر ائمہ اور انبیاء ساری تیاریاں کرتے تھے, جا الحق زحق الباطل, حق آئے گا باطل مٹ جائے گا, حق ہدف بھی حق ہو, منزل بھی حق ہو, طریقہ بھی حق ہو, وسیلہ بھی حق ہو, سب حق, جیتنے کے تمام عوامل حق ہے, یعنی خدا نے بنایا ہے. کامیابی کے عوامل, اتحاد کی ضرورت ہے, نظم کی ضرورت ہے, صحیح قیادت کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے, بصیرت کی ضرورت ہے, عقل کی ضرورت ہے, عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے, یہ سارے کے سارے حق ہے. کامیابی کے وہ ذرائع ہے جس کو خدا نے قرار دیا ہے, اور ان میں سے ایک خدا سے استعانت ہے. خدا سے مدد حاصل کرو تو خدا مدد کرے گا. جا الحق, جب حق آئے گا باطل مٹ جائے گا. یعنی حق صرف ہدف حق ہونا کافی نہیں ہے, ہدف کے ساتھ سارے ذرائع بھی حق ہونا چاہیے, صحیح تمام ذرائع کو اپناؤ. دیکھو آپ منزل تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے, آپ کا ایک طالب علم کا ہدف کیا ہے؟ بڑا عالم بننا، بڑا سائنسدان بننا، ہدف تو حق ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے سارے ذرائع کو بھی اپناؤ تو خدا کی مدد کرنا۔ اہل بیت سے بڑھ کر اس میدان میں کوئی مثال نہیں۔ حسین نے جو کچھ حسین کے پاس تھا سب کچھ خدا کے راہ میں پیش کیا، سب کچھ خدا کے راہ میں پیش کیا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کربلا کا جو قیام تھا، اس قیام کے لیے زمین ہموار حسن مجتبیٰ نے کیا۔ کہتے تھے اقتدار کی جنگ ہے، اب لوگ بھی شک میں پڑتے ہیں، ہر آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، میں اقتدار کے لڑتا ہوں، ہر سیاست مدار اقتدار کے لڑتا ہے۔ تو وہاں پر بھی یہی پھیلایا تھا امیر شام نے، اقتدار کی جنگ ہے، امام حسن ہو امیر شام کی جنگ۔ امام نے حکومت دے کر پیغام دیا مسلمانوں کو، یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو امیر شام کس قسم کا درندہ ہے۔ مسلمانوں کو موقع دیا کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ کس قسم کے شیطان ہے، ایک موقع دیا، پھر کوئی شک میں نہیں رہا، حق واضح ہوا کہ آل محمد اقتدار کے نہیں لڑتے تھے، مسلمانوں کو شک سے نکالنے کے لیے اقتدار دے دیا تاکہ کوئی شک میں نہ رہے۔ حق سمجھنا بہت اہم چیز ہوتی ہے، اور یعنی کربلا کے لیے زمین ہموار کیا کہ ہماری جنگ اقتدار کے لیے نہیں، حق کے لیے۔ کربلا میں حسین نے یہ عظیم قربانی پیش کی، یہ انقلاب قائم کیا، اور یہ تاریخ کی یزیدیت کو رسوا کیا۔ اور کربلا کے میدان میں یزید اس پیغام کو ختم کر سکتا، دفن کر سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ حسین کی جنگ عرب کے کسی قبیلے سے ہوئی، اور اس قبیلے کو بھی ختم کر دو۔ حسین کے ساتھ 72 تھے، کچھ قبائل میں 100,000 جنگجو تھے، کچھ قبائل ایسے اتنے بڑے قبائل تھے کہ 100,000 جنگجو ان کے پاس ہوتے تھے، تو حسین کے خلفائے نام پر ان کے ساتھ بھی لڑ سکتا تھا، لیکن انتظام کیا حسین نے۔ پیغمبر نے فرمایا حسین خدا چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائیں، اور آپ کے پیغام پہنچانے کے لیے اہل بیت اسیر ہو جائے۔ تو جناب شہزادی اور سید سجاد نے اس انقلاب کربلا کو ابدیت بخشی، مکان کے لحاظ سے عالمی اور زمان کے لحاظ سے ابدی۔ بلکہ امام حسن مجتبیٰ سے پہلے بھی اس کی تیاریاں ہو گئی تھی، کب سے؟ حضرت آدم کے زمانے سے۔ آدم نے گریہ کیا، نوح نے، گریہ کا مطلب کیا ہے؟ گریہ کرے کسی کو نہ بتائے، یہ ہو سکتا ہے، کیوں بتایا؟ جان بوجھ کر تیار کر رہے تھے کربلا کے لیے امت کو، انسانیت کو، آدم سے خاتم تک، خاتم سے کربلا تک، کربلا کے لیے زمین ہموار کیا، یعنی سب کچھ دین خدا کے لیے اہل بیت نے انجام دیا۔ کیونکہ ہمیشہ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، ایک مورد ہی کہ باطل کی طاقت بہت زیادہ ہے، حق کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے، سابقہ ادیان بھی نابود ہو گئے، اسلام کو بھی نابود کر سکتے ہیں، اس کے لیے آج بھی یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، آئندہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ حسین نے یہ قربانی دے کر ایک نمونہ پیش کیا امت کے سامنے، دشمن طاقتور ہو تو بھی آپ دشمن کی شخصیت کو ختم کر سکتے ہیں، دشمن کو رسوا کر سکتے ہیں، دشمن کی کریہ چہرے کے اوپر سے نقاب اٹھا سکتے ہیں، انسانوں کو بیدار کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے دین کو بچایا خدا کی مدد کی حسین نے۔ جب کسی نے کہ دل میں سوال پیدا ہوا کہ اتنی فضیلت گریے پر حسین کی، عزاداری حسین کی، زیارت حسین کی، کیوں اتنی عظیم فضیلت؟ تو دوسرے نے جواب دیا، حسین نے جو کچھ تھا اپنا پاس سب کچھ خدا کو دیا، اب خدا سب کچھ حسین کے لیے کرنے کے لیے تیار. یہ ایک صرف جذباتی مسئلہ نہیں ہے، جتنے آپ حسین کے لیے قربانی دیں گے در حقیقت خدا کے لیے قربانی ہے، دین خدا کے لیے قربانی ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ کربلا کا پیغام ہے. امام زین العابدین نے سب کچھ اصلاح میں دیا، یعنی میری نظر میں آپ ہم میرے ہم فکر ہو سکتے ہیں. سید شہدا سے زیادہ امام کی قربانیاں، ایک غیرت مند انسان کے لیے شہادت اتنا سخت نہیں ہے جتنا اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی پہن اثر ہو جائے. پھوپھی اثر ہو جائے، باپا کے لاش پر دوڑے دوڑے، باپا کے سر بھلائے نیزا ہو، بابا کے سر سامنے تشت میں ہو اور دشمن چھڑی سے جسارت کرے، یہ غیرت مند انسان کے ناقابل برداشت. لیکن پیغام حسینی پہنچانے کے لیے، مقصد حسینی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سید سجاد برداشت کر رہے. حسین کے آخری وصیت یہی تھی، بیٹا آخر میں جب حسین آئے سید سجاد صاحب وداع کرنے کے لیے، فرمائے بیٹا میں آپ کو ایسی وصیت کر کے جاتا ہوں جو ہر نبی اپنی وصی کے ساتھ یہی وصیت کرتا تھا. وہ وصیت یہ ہے کہ مصائب پر صبر کرنا. بہت عظیم مصیبتیں آپ کو پیش آنے والی. آپ دیکھیں جو سید سجاد پر جو مصائب پیش آیا وہ حسین پر پیش نہیں آئے. عرض کیا لاش پر گور دوڑتے ہوئے سے حسین نے نہیں دیکھی، سید سجاد نے دیکھی. عزیزوں کے لاش پڑی ہوئی حسین نے نہیں دیکھی، سید سجاد نے دیکھی. مولا امیر المومنین کے بارے میں یہ روایت ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرے صبر میں کمی آئی، میری قدرت برداشت جواب دینے لگی. اور وہ کہتے ہیں وہ کون سا غم تھا جس کو ابھی برداشت نہ کر سکے. فرماتے ہیں کہ غیرت مند انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کے ناموس پر غیر تازیانہ اٹھائے. علی نے فرمایا لیکن سلام سید سجاد پر، کربلا سے شام، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اشقیا کے تازیانے اٹھتے ہوئے دیکھا، آپ نے برداشت کیا. آپ کے پاس ولایت الہی ہے، خدا کی قدرت کے حامی ہے، لیکن دین خدا کے حفاظت کے لیے آپ نے برداشت کی. امام ششم کے دولت سرا میں آگ لگا دی گئی منصور کے حکم سے، امام تشریف فرما تھے، آپ آگ بجھانے لگے، آیت کی تلاوت فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے میں ابراہیم کا فرزند ہوں، آگ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. دوسرے دن صحابی امام کی خدمت میں پہنچے، فرمایا عرض کے مولا خیریت سے تو گزری؟ فرمایا خیریت سے گزری. اب وہ کیوں گریا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کل کی حالت دیکھ کر میں نے دیکھا، میں خود تھا آگ بجا رہا تھا لیکن سیدانیاں اتنی پریشان تھی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں، شام غریبہ کا موقع یاد آیا جب خیموں میں آگ لگا دی گئی، سیدانیوں کی کیا حالت تھی، سید سجاد کا کیا حالت. سید سجاد کی مصیبتوں کی کوئی حد نہیں. آپ کہتے ہیں آپ نے وہ خواب جو عارف نے عالم خواب دیکھا، آپ نے سنا ہوگا کہ فرمایا مولا
وہ غم جس پر آپ خون کے آنسو بہانا چاہتے ہیں وہ کون سا غم ہے؟ کیا علمدار کا غم ہے؟ علی اکبر کی شہادت ہے؟ حسین کی شہادت ہے؟ فرمایا اے عالم وہ ایسا غم ہے، وہ ایسی مصیبت ہے جس میں حسین بھی میرے شریک ہے، علمدار بھی میرے ساتھ مل کر رو رہے ہیں، علی اکبر بھی میرے ساتھ رو رہے ہیں۔ عرض کی وہ کون سا غم ہے؟ فرمایا سیدانوں کی اسیری کا غم ہے۔ اس غم پر امام رو رہے ہیں، سید سجاد تو عینی شاعر تھے، آپ تو سالار قافلے تھے، کس طرح سے آپ نے برداشت کیا خدا جانتا۔ سید سجاد کی نگاہ جب لاشوں پر پڑی بہت گران گزرا، جان کنی کی حالت پیدا ہو گئی۔ سیدہ شہزادی زینب فرماتی ہے بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ کی جان کنی کی حالت ہے، آپ سالار قافلے۔ فرمایا کیا اماں اشقیا نے اپنے مردوں کو دفن کیا ہے، ہمارے شہیدوں کو دفن نہیں کیا، ایسا معلوم ہوتا ہے ان کی نظر میں ہم مسلمان بھی نہیں۔ یہی زخم سید سجاد کے دل پر تھا۔ جب آپ مدینہ پہنچے کسی غریب کو چیختے ہوئے سنا میں بے کس ہوں، میری مدد کرو مسلمانوں۔ فرمایا اے غریب یہ بتاؤ اگر تمہاری موت آ جائے کوئی تمہیں دفن کرے گا یا نہیں؟ عرض کی اپنے رسول اللہ مسلمان کی تدفین واجب ہے، یقیناً مجھے دفن کریں گے۔ کربلا کی طرف رخ کر کے فرمایا بابا میرا سلام ہو آپ پر، کسی غریب اور بےکس کو بلا اس کو کفن نہیں چھوڑتے، یہ آپ کی قسمت تھی۔
خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ، خدایا شہداء کربلا کا واسطہ، خدایا سید سجاد کا واسطہ، خدایا حسین و زینب کا واسطہ، علمدار حسین کا واسطہ۔ خدایا تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما، ہماری تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ خدایا ہمارے مجاہدین کی مدد فرما، ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ خدایا ہماری مساجد امام بارگاہ دینی مراکز اور ماہ کرام مراجع اعظام رہبر معظم انقلاب کی تائید اور مدد فرما۔ خدایا دین کی خدمت کرنے والے مساجد میں، امام بارگاہوں میں، دینی مراکز میں، مومنین کی خدمت کرنے والے جس شکل میں خدایا خدمت کر رہے ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدایا ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما۔ خدایا ہمارے ملک کے اندر جو مشکلات ہیں ان تمام مشکلات کو دور فرما۔ خدایا ہمارے ملک کے حکمران، سیاست مدار، عوام، خواص، علماء سب کو اغیار کے غلامی چھوڑ کر تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا پورا عالم اسلام خصوصاً پاکستانی مسلمانوں کو تیری حکومت، تیری مرضی کے مطابق حکومت، اسلام حقیقی کے مطابق حکومت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما، ہمارے شہیدوں کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ہمارے مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ تمام شہدائے ملت اور اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔